पिछले हमारे लेक्चर्स होते रहे, अमूमन हमारा जो मौजू रहा वो उसमें हमने एक किताब के उनवान से जो हुकूमत इस्लामी के मौजू पर थी, कोशिश करते थे कि हम उसके कुछ चंद चैप्टर्स आपके सामने पढ़ें। वो मौजू बहरहाल अभी तिश्ना है, ख़त्म नहीं हुआ। ज़्यादातर हमने आप समझे इब्तदाई बातें की हैं, मुकदमाती बातें की हैं, बल्कि यूँ कहिएगा। और इंशाल्लाह मौका मिला तो उन किताबों या उस किताब को कम से कम ज़रूर कि हुकूमत इस्लामी के उनवान से जो मौजू था वो मुकम्मल करने के लिए उस किताब को हम ज़रूर कभी और किसी और जगह पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा उनवान तब्दील हुआ है और हम जो हैं वो सियासी मौजूआत के ऊपर, जो असल में मेरा मौजू बनता है, पर हम चाह रहे थे कि मुख्तसर सी बात करें। पहले मैं एक मुकदमाती बात कर देता हूँ और उसके बाद अंदाज़ ये होगा कि चाहे बैन अल-अक़वामी मसाइल हों, चाहे लोकल इश्यूज़ हों, आपकी मालूमात, आपके सवालात, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उन मौजूआत पर आपकी बातों के जवाब दे सकूँ। लेकिन शुरू में मुकदमाती बात सियासत के मौजू पर क्योंकि गुफ्तगू है, इसलिए मैं मुकदमा बना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे कि उस किताब के आगाज़ में हमने लफ्ज़ सियासत को जब शुरू किया था पढ़ना, तो हमने कहा था कि तदबीर, उमूर की तदबीर करना, उन्हें मुनज़्ज़म करना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, ये सियासत का असल माना है। सासातुल अंबिया, सासातुल आइम्मा, ये मारूफ अहदीस के अल्फाज हैं। क्या आपके अहले बैत अलैहिस्सलाम को उम्मत का सियासी तरीन शख्सियात के नाम पर उनका तारुफ करवाया गया? किस लिहाज से? कि वो उम्मत की तदबीर में, उनके उमूर की तदबीर में सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा काबिल इस्तेफादा शख्सियात, इसलिए उनको सासातुन नास कहा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा सियासी तदब्बुर रखने वाली शख्सियात। अभी इस दफ़ा का सहर जो इंशाल्लाह अगले महीने आ रहा है, यानी अभी छपने जा रहा है मार्च का, उसमें हमने शहीद आरिफ हुसैनी अल-हुसैनी के कुछ, शहीद आरिफ हुसैन अल-हुसैनी के कुछ वो इंटरव्यूज़ के जो मीनार पाकिस्तान के फ़ौरन बाद, मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा पाकिस्तान का तशय्यो, पाकिस्तान का शायद इतना ज़्यादा अच्छा इज्तिमा उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। पहला इज्तिमा था, पहले से मुराद ये कि अवामी पूरे पाकिस्तान की सतह का पहला इज्तिमा था, वरना शायद इस्लामाबाद की सतह पे, लाहौर की सतह पे, कराची की सतह पे होते रहे। शहीद ने बड़े एतमाद के साथ पूरे पाकिस्तान में तीन साल काम करने के बाद 87 में वो मजमा लगाया है, और जब वो मजमा लगाया है तो अब उसमें मंशूर दिया है। मैं बता चुका हूँ आपको कि तशय्यो का मंशूर वो दे चुके हैं, तशय्यो के सियासी मंशूर, तशय्यो का इज्तमाही मंशूर, तशय्यो का जिस लिहाज से भी आप कहें कि भाई चार्टर क्या बनता है, आपके अहदाफ क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं, शहीद ने कहा कि मैं वहाँ दे चुका हूँ। वो बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर है, इंशाल्लाह आपको मौका मिले ज़रूर, बहुत गौर तवज्जो से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद का इंटरव्यू है, सिंध के कुछ लोग मुतासर हुए, परेशान हुए कि वहाँ के उलमा कुछ और कह रहे हैं, शहीद कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सियासत में वारिद होना ये हर एक के बस की बात नहीं थी इस पाकिस्तान में, जबकि ज़हुलक जैसा आदमी हुक्मरान के तौर पर हो, और सब परेशान थे, जैसा कि आज भी, यानी इस दफ़ा भी आप सियासत में आए तो फिर वही सवाल दोबारा उठे हैं, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किस तरह से जाएंगे आप, अलायंस बनाएंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या हो गया, बिल्कुल यही सारे सवाल आते। तो हमने इस दफ़ा वो इंटरव्यू जो है उसको प्रिंट करके दिया है बाकायदा के शहीद, तो उसमें जब एक दो, यानी सवाल, कई सवाल थे, लेकिन जब सवाल ये होता था कि आप सियासत में आएंगे नहीं आएंगे, तो शहीद हंसते थे इस बात पे कि ये कौन सा सवाल है, यानी ये सवाल ही तुम्हारा गलत है, यानी तशय्यो, तशय्यो पाकिस्तान की तशय्यो सियासत से जुदाई, ये तो कहो ना, ये बात करो कि इस मौजूदा इलेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, इंतखाबात में आएंगे नहीं आएंगे, किस अंदाज में आएंगे, ये बात तो उठती है, ये सवाल तो सही है तुम्हारा, लेकिन सियासत में तशय्यो वारिद होगी, बाहैसियत शिया आगे लड़ेंगे, उन्होंने कहा ये सवाल करना छोड़ दो, बात क्या करो, ये करो कि किस तरीके से वारिद होंगे, क्या अंदाज होगा वारिद होने का। खूब, और अब तशय्यो आपके सिवाय जाफर भाई के मेरे ख्याल कोई भी इतना पुराना नहीं है, यानी हम दो ही आदमी इतने पुराने कि हमने जो है वो सारा इंतखाबात, सारा इलेक्शन का दौर, और उस वक्त और इस वक्त के ज़मीन आसमान का फ़र्क था हालात में, इतनी बड़ी یعنی پاور ضیاء الحق کی صورت میں بیٹھی تھی جو تشیعوں کو کرش کرنے کے لیے کوئی یعنی کوئی میں کہتا ہوں دقیقہ نہیں کوئی ثانیہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا. ضیاء الحق جیسا آدمی بیٹھا تھا, مقابلہ اس سے تھا ہمارا, شہید حسینی ٹکرا گئے تھے اس سے. بہرحال بہت سخت دور تھا لیکن الحمدللہ گزر گیا. سیاست میں ہم وارد ہو گئے, سیاست میں ہم ہیں, سیاست میں ہم رہیں گے, اسٹریٹجیز تبدیل کریں گے, صرف روش تبدیل کریں گے, اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق, حالات کے مطابق اپنے روش کو تبدیل کریں گے, نہ یہ کہ اصل نظریے کو تبدیل کریں گے. نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. ہم نے داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے, شہید کے زمانے میں کیا ہے, اور انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کی سیاست شاید اتنی گندی سیاست دنیا میں کہیں ہوتی ہو یہ جتنی پاکستان کے اندر. میرا خیال ہے انڈیا بھی شاید ہم سے نزدیک نزدیک ہے, لیکن یہ اس سے بھی بدتر حالات ہیں. یہاں پر یہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. آپ کے ڈکٹیٹرز ہیں وہ بھی نہیں ہیں, آپ کے جمہوریت ہے وہ بھی نہیں ہے, آپ کے بادشاہی نظام ہے وہ بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کون چلاتا ہے, کون لاتا ہے, کون بناتا ہے, کون بٹھاتا ہے, کون اتنے عرصے تک رن کرتا ہے, یہ سب یہاں پر مبہم سوالات ہیں. کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں, کبھی کہتے ہیں بیوروکریٹس ہیں, کبھی کہتے ہیں فوج کر رہی ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ سے 22 خاندانوں پر مشتمل ہے, جو پاکستان پر حکومت کر رہا ہے بس وہی خاندان ہے جو گھما رہے ہیں پھرا رہے ہیں. بہرحال مختلف باتیں کہی جاتی ہیں اور حقیقت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال پاکستان کی اپنی پوٹینشیل اتنی ہے اس پاکستان کے اندر کہ یہ اب تک قائم اور دائم ہے, وللہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ایسا کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 70 سال کے بعد وہ اس قابل رہتا کہ وہاں کے لوگ 4000 اور 6000 کے اندر اپنا گھر چلا لیں. لیکن پاکستان اتنی پوٹینشیل ہے, شاید میں کہتا ہوں کہ وجہ وہی ہے کہ اسلام کے نام پر اس کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, بنانے والا یا بنانے والے بہت سارے لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے ہوں گے جس طرح عوام سوچتی تھی. عوام نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کو اسلام کے نام پر, اس لیے شاید اس میں اتنا پوٹینشیل ہے اور یہ رہے گا. کس وقت اس کا صحیح اقدار آ کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے صحیح لے کے صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلتا ہے, بہرحال یہ عمر لائے گا ان شاء اللہ. خوب, اگر بہت سارے موضوعات کے اوپر نگاہ نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہم جو واقعہ سامنے رونما ہوا ہے اس کا صحیح تجزیہ و تحلیل کر سکیں. بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے واقعہ رونما کیوں ہوا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ بھائی تاریخ دیکھیں, پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ رونما ہو کیوں ہوا. یہ کہتے ہیں نہیں, ایلیمنٹس تلاش کریں, ابھی موجودہ کیا وجوہات تھیں, ہدف کیا ہے, مستقبل میں اس واقعے سے کیا لینا چاہ رہے ہیں. یہ تین باتیں تو الگ ہیں, تین چیزوں دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن اوور آل ہم متاثر ہیں, پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے متاثر ہیں, عالمی سیاست سے متاثر ہیں, آپ چاہیں نہ چاہیں. جس کو یہاں نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں پراکسی وار کا, کہتے ہیں یہ پراکسی وار ہے, یہ اصل میں آپ کی جنگ نہیں ہے, کسی اور کی جنگ جو آپ کی اپنی سرزمین پر لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا, لیکن یہ تو ہم لڑ رہے ہیں کم سے کم بھی 70s سے. یعنی ہمارے یہاں 70s سے کام شروع ہو گیا تھا مختلف انداز میں, آپ کو معلوم ہے. یعنی کشمیر کے اندر یہ مسئلہ ہوا, اس میں بھی ہم ملوث اسی طرح سے ہوئے. پھر 80s کے اندر پورا محاذ افغانستان کھل جاتا ہے, 90s میں ہم بھگت رہے ہیں اس محاذ کو جو ہم نے خود کھولا تھا, اور اب ہم یہ داخل ہو گئے ہیں جو ہم نے 2000 پورا کر لیا کہ ہم ایک نئی صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی جنگیں بہت کم ہو, زیادہ تر ہم مختلف جس کو آپ پراکسی وار کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اطراف میں نگاہ نہ کریں, حالات کے اوپر صحیح طریقے سے ہماری نگاہ نہ ہو, ہمیں اپنے ہاں ہونے والا, اپنے ہاں رونما ہونے والا واقعہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. بہت مشکل ہے, بس وہی کریں گے ہم جو عموماً لوگ کر دیتے ہیں کہ بس, یعنی کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ پودا, اب پتہ نہیں کس نے جڑیں لگائیں, اتنا تنا کیسے ہو گیا, اتنے اس کے اوپر پتے کیسے نکل آئے, لیکن پھل میٹھا نہیں ہے. ہم اور آپ مل کے بس یہی کرتے رہتے ہیں, دشمن بھی ہمارا یہی غلط کرتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ پھل میٹھا نہیں ہے اس کو کاٹ دو. یعنی ہم مسلسل جو ہے نا وہ اصل میں جو چیز اب جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ثمر ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو نتیجہ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے, ہم صرف اس کو ہم اور وہ دونوں مل کے نا اس کو کاٹ رہے ہیں. یار یہ غلط آ گیا ہے, کڑوا ہے, اس کو کاٹ دو, یہ کڑوا ہے اس کو پھینک دو, یہ کڑوا ہے اس کو اتار لو درخت سے. لیکن نہ ہماری ہوتی نہیں ہے, مجبوری ہے ہماری. یعنی ہم حالات کے اندر اس طرح سے گھر جاتے ہیں, ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کس تنے سے آیا ہے, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں, اس کو پانی کون سا دیا جا رہا ہے, اس کی آب و ہوا کس طرح کی ہے, اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہو چکی ہیں, اس کو جڑوں کو کھڑنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. ہم جا ہی نہیں سکتے اس طرف. یعنی اس طرح سے ہمیں موجودہ حالات میں الجھایا جاتا ہے کہ ہم اور ہمارا دشمن, جو بظاہر دشمن ہو گیا ہے, ہونا نہیں چاہیے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اور تم ایک ہی راستے پر ہیں, امریکہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے بات، لیکن نہیں آئے گا. تو جس کو ہمارا اس میں منا دیا گیا، ہم اور وہ مل کے اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پھلوں پر ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی اس تناور درخت کو کہ جس کی جڑیں بہت ہی گندے انداز میں، بہت ہی غلط پانی اور آب و ہوا اور مٹی میں، تو بار اس لیے کبھی بھی کسی باتوں کا نتیجہ، کبھی کسی ایک واقعے کی بنیاد پر اس واقعے کو دیکھ کے اس واقعے کی حقیقت تک پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. جب تک کہ آپ اس کے سارے جوانب، سارے اطراف، ساری ہونے والے ایلیمنٹس سب کے اوپر تلاش صحیح طرح سے نگاہ نہ دوڑائیں، کبھی بھی ہم صحیح واقعے تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اب آپ لوگ جو ہے نا میرے سامنے حالات بیان کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک کی جڑ پر بات کریں، چاہے وہ دنیا کے حالات ہوں چاہے پاکستان کے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی جڑوں پر بات کرنے کی کوشش کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح پہنچ گیا ہوں گا، بحث ہو سکتی ہے اس موضوع پہ اور بزرگوں سے بھی انشاءاللہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم صحیح پہنچے نہیں پہنچے، لیکن جو میری اپنی نظر ہے، جو میرا اپنا نقطۂ نگاہ ہے، جو میرا نظریہ بنتا ہے، 20-22 سال سے میں مطالعات کر رہا ہوں، سیاسی مطالعات ہی کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ جو واقعات بیان کریں میں اس کی جڑ تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں. تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ ہم حالات سے تھوڑا سا باخبر ہوتے رہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، اور ایک یہ کہ روش سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، ہم اس روش کو بھی سیکھیں گے بھائی کس طرح سے جو ہے نا وہ بنیادوں تک یا تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
سوالات کی صورت میں بات کریں، چاہے دنیا کے حالات ہوں چاہے پاکستان کے.
یہ مطلب جس طرح ہماری راہ مشقت ہے، شہید عارف حسین نے یہ مشقت کر دی کہ سیاست میں آنا ہے، اندر داخل ہونا ہے، یقیناً اس کے پیچھے مثلا سے رہنمائی بھی یقیناً شامل حال ہوگی. اب پاکستان میں ایک اندرونی طور پہ جیسے شیعہ ہمارے ہیں، تو اب وہ مثلا جس طرح کا بھی گروپ باقاعدہ جواد نقوی کا بنا ہے، تو وہ مثلا بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اینٹی رہبر ہیں، وہ پکے رہبر کے چاہنے والے ہیں. اور یعنی اس کے پیچھے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو مثلاً اس کے اوپر یا تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ تاکہ سیاسی طور پہ یہ بلوغت کی طرف کبھی بھی نہ آ پائیں، یہ لوگ آپس میں ہی کلیئر کر رہے ہیں، کرتے کرتے مر جائیں
جی.
کہ مثلاً ہم یہ کلیئر کرتے رہیں کہ بھائی ہم سچے ولی فقیہ کے ماننے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ولی فقیہ کے ماننے والے ہیں. یعنی اس کی بیس کیا ہے؟
درود پڑے محمد والے محمد.
اللہ
راشد بھائی آپ نیچے بیٹھیں گے تو میں بولوں گا کیسے؟ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے. نہیں آپ نے اللہ نماز دیا، بہت معذرت ہے، جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہے وہی آگے بڑھائیں گے، کوئی اور زیادہ نہیں. انشاءاللہ ایک درود اور پڑھ لیں محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
سوال دوستوں کا واضح، سوال کیا ہے؟ ہم ایک حقیقت ہے جو اس وقت معاشرے میں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، آپ بھی فیس کر رہے ہیں، میں بھی فیس کر رہا ہوں، ہم سب فیس کر رہے ہیں، تو وہ اسی سے مربوط ان کا سوال ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. یعنی سارے گروپس ہیں اپنے آپ کو سب ولی فقیہ سے مربوط کہتے ہیں، تھوڑی سی کیونکہ ہم طے کر چکے ہیں یہاں پر کہ ہم صرف واقعے کو جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، پیچھے تلاش کریں گے کہ کیا حقائق ہیں کیا اصل میں. تو وہ پہلے تھوڑی سی تاریخ سنیں. پاکستان کی تشیع، بعنوان تشیع سیاست کو آپ کو معلوم ہے کہ شجر ممنوع سمجھتی تھی. بعنوان تشیع کیا مطلب؟ شیعہ ہے پیپلز پارٹی سے لڑے گا، شیعہ ہے نواز شریف کے ساتھ لڑے گا، شیعہ ہے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، بڑے بڑے شیعہ تھے. بعنوان شیعت، بعنوان تشیع، بعنوان مذہب، دین، فرقہ، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس طریقے سے وارد ہونا، یہ بات ہمارے لیے نہ علماء میں اتنی زیادہ کلیئر تھی. سیدھی سی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انٹلیکچوئلس اس کو نہیں، یا آپ کہیں کہ جو یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر، ڈاکٹرز، ان کی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں نہیں نہیں، وہ تو قائل تھے اس بات کے اور آج بھی ہیں کہ بھائی پاکستان کو لبرل رہنا چاہیے، پاکستان میں لبرل ہو کے لڑنا چاہیے، پاکستان کی لبرل پارٹیز کا ساتھ دینا چاہیے. ابھی تک قائل ہیں وہ، جن کو آپ دانشور طبقہ کہتے ہیں جو اس پر بیٹھا یونیورسٹیز میں. علماء بھی کوئی بہت زیادہ اس طرح کی سوچ فکر نظریہ نہیں رکھتے تھے اس پاکستان کے اندر جب شہید عارف حسینی نے یہ باتیں شروع کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بعنوان شیعہ ایک منشور پیش کرنا چاہتے ہیں. سوال ہوا, وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس دفعہ چھاپنے کی کوشش کی, انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں. انہوں نے کہا کیا اہل سنت بھی ووٹ دے گا آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی منشور اگر اچھا پیش کرو کیوں نہیں دے گا. انہوں نے کہا آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی اہل سنت بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, اگر ایک اچھا مسلمان ہے اور اس کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا کہیں اچھا اور ہم پلیٹ فارم دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا, بسم اللہ پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں. خوب, تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر ان موضوعات پر بات شروع ہوئی تھی آج سے 40 سال پہلے, آج سے 50 سال پہلے, 30 سال پہلے, تو یہ باتیں بہت نئی تھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح شعور تو ہمیں آیا جب انقلاب آ گیا 1979, اور آج آپ کو پتا ہے کہ 35 سال مکمل ہو گئے. شہید حسینی آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے آگے کہا کہ بھائی فل فلیش تشیع جس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک رول پلے کر رہی ہے, ہمیں بھی کرنا ہے, کسی کے خلاف نہیں. اس لیے جیسے ہم تنظیم, جیسے ہم گروہ, جیسے ہم ایک حزب بناتے ہیں, کیا آپ تنظیم اس لیے بناتے ہیں کہ فوراً کسی مقابلے میں آ جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا. اگر یہ ہے تو شرک ہے, اور باہر نکل جائیں بھائی, تنظیم چھوڑ لیں اور جائیں اپنا کام کریں. اگر آپ تنظیم میں اس لیے آئیں کہ کسی کو گرانا ہے, کسی کو اٹھانا ہے, کسی کو نیچے دکھانا ہے, کسی کو اوپر دکھانا ہے, تو یہ نہیں تنظیم اس لیے نہیں تھی. رہبر معظم نے تنظیم کا استعمال کیا, کہا کہ اس لیے کہ قوم کا ایک گروہ الگ ہو کے جلدی سوچنے اور جلدی پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرے, اور کچھ لوگ پیچھے سے دھکا دیں عوام کو, کچھ لوگ آگے سے جا کے کھینچیں عوام کو. تنظیم یعنی آپ باہر نکل کے سوچیں, کچھ لوگ پیچھے سے, کچھ لوگ آگے سے کھینچیں, کیونکہ پوری عوام کو ایک طرح سے لے کے چلنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کہا تنظیم. بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں تھی. بالکل ایسے جیسے موضوعات معاشرے میں آنا شروع ہوئے, تو اس وقت جب شہید نے کہا کہ بھائی سیاست میں تشیع اس لیے کہ ہم جو نہ سیاسی پارٹیز پیش کر سکتی ہیں اس پاکستان کے اندر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی ان کا اتنا شعور ہی نہیں کہ وہ پیش کریں, وہ اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں ہے. دنیا ابھی تک پھنسی ہوئی ہے پرانے نظاموں میں. بھائی کیپٹلزم اور سوشلزم آپ کو معلوم ہے دو ہی گروپ ہیں, یعنی جس کو آپ ایک کو جمہوریت کہیں اور ایک کو آپ سوشلسٹ کہیں, تو یہ دو ہی نظام تھے. تیسرا بادشاہت تھی جسے آپ کو تعلق نہیں بنتا تھا, کہ دو نظاموں پھنسے ہوئے لوگ. اور ابھی تک میں بھی شاید متحری کا کچھ دنوں پہلے جو عبد الکریم سروش بڑا خبیص آدمی ہے اس وقت کا, لیکن اس وقت وہ انٹرویو لے رہا ہے شہید متحری کا, ٹیلی ویژن انقلاب کے فوراً بعد کا ہے, اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ علماء کو سمجھائیں, یعنی وہ بظاہر انٹرویو لے رہا ہے لیکن شہید کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, شہید متحری کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ علماء کو سمجھائیں کہ یہ جو دو نظام ہیں یہ انسان کے 1400, 1600, 1800, 1800 سال کے تجربات کا نتیجہ ہے, سوشلزم اور ڈیموکریسی. 1600 سال اور 1800 سال اور 1400 سال اور 1500 سال کا نتیجہ ہے انسانی عقل کا. اب آپ کوشش کریں علماء کو ہمان کریں کہ کسی طریقے سے جو بھی بات کرنی ہے نا انہی دونوں میں سے کسی ایک پر سوار ہو. شہید متحری کو لائن دے رہا ہے. خوب, بات کیا کر رہا ہوں میں, تشیع سیاست میں وارد ہو یہ موضوع علماء کے لیے پاکستان میں نیا تھا 40s, یعنی ہم بات کر رہے ہیں 40 سال پہلے کی, 30 سال پہلے کی. لیکن اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہ بات کم سے کم بھی 100, 150, 200 سال ہو رہے تھے. اس طرح کا ایک ماحول بن گیا تھا کہ سیاست میں وارد ہونا حقیقت میں یہ مشکل کام ہو گیا تھا تشیع کے لیے خود. کہ جب رہبر امام خمینی, رہبر کبیر جب انقلاب لے آئے, یا انقلاب کے لیے تحریک شروع کی, سوری لے نہیں آئے, جب تحریک شروع کی تھی تو یہ جملہ آ کے کہا تھا کسی نے کہ سیاست تو ایک گندا کام ہے اور آپ اس میں وارد ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا سیاست گندی چیز نہیں ہے, سیاست کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گندے لوگ آ جاتے ہیں سیاست میں, تو سیاست نہیں چھوڑنی ہوتی, گندے لوگوں کو باہر پھینکا جاتا ہے. اور جملہ میں نے بتایا تھا شاید آپ کے پہلے بھی آپ کے یہاں پر, کہ گھر کے اندر کوئی کچرا ڈال دے, شہید یہ امام خمینی کا جملہ تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی کچرا ڈال دیتا ہے تو آپ گھر چھوڑ کے نہیں جاتے, آپ کچرا اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. تو کہا اگر سیاست میں کوئی گندا آ گیا ہے تو گندے کو باہر پھینکنا ہے نا, یہ کہ آپ نے گھر چھوڑ کے چلا جانا ہے. یہ شہید امام خمینی کا جملہ ہے. ہو, اب آپ کی بات ہے جواب. پاکستان کے اندر ہم بہت سلو بلوغ کی طرف آ رہے ہیں, ہر موضوع پہ رشد کی طرف آ رہے ہیں ہر موضوع پہ. دیکھیں کام شروع ہوا تو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم گروہ گروہ تھے, بلکہ گروہ بھی کہنا صحیح نہیں, فرد فرد تھے. پتا آگا کو ایک فرد اپنے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا ہے, ناظم آباد میں رہتا ہے ایک فرد, یہ بات کر رہا ہوں 30 سال پہلے 35 سال پہلے کی, ایک فرد گلشن میں رہتا ہے اس نے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا خمینی, اس کے بھی سمجھ میں آیا ہوا ہے, ناظم والے کی خمینی, گلشن والے کی بھی خمینی سمجھ میں آیا ہوا ہے, لیکن ابھی یہ شخصی کام تھے ہمارے. آہستہ آہستہ ہم تنظیم بنے, مضبوط تنظیم ہو گئی, پھر فکر چلنے لگی, افراد کم ہوئے, پھر آہستہ آہستہ ابھی دنیا کے اندر الحمدللہ آپ تنظیموں سے اداروں میں تقسیم ہو چکے ہیں. پتا نا آپ کو, نہیں ہماری ترقی ہو رہی ہے, ہم تنظیموں سے اداروں میں آئے, آپ کے بھی پاکستان میں ادارے بننا شروع ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد کا مرحلہ ہے حکومت کا, ہم بھی طے کر رہے ہیں, دنیا نے بھی ہمارے ساتھ ہی طے کیا ہے, شیعہ تشیع دنیا نے. کچھ لوگ پہنچ گئے, ایران پہنچ گیا, لبنان الحمدللہ بہت تک پہنچ گیا, عراق بہت تک پہنچ گیا, ہم ابھی اس وقت طے کر رہے ہیں مراحل کو. ایسے وقتوں میں پہلے والی فضا نہیں ہے. پہلے والی فضا کیا تھی, ایک گروپ کہتا تھا سیاست میں آنا ہے, ایک گروپ کہتا تھا ہم خمینی کے ماننے والے ہیں، ہمارے مقابلے میں ایک شیعہ گروپ ہوتا تھا کہتا تھا کیا بات کر رہے ہو، کون خمینی، کون سا انقلاب، کون سی سیاست، ہم یہاں پر تھے، ہم اس کے اگلے مرحلے میں اس وقت ہم کہاں پر ہیں، کیا گروہ سارے ہیں سب رہبر کے ماننے والے ہیں، سب کو انقلاب سمجھ میں آ گیا ہے، چلو وہ فلاں ذاکر الحمدللہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں موضوعات کو، ٹھیک ہے کچھ حالات نے لیکن کچھ آپ کے کاموں نے اس جگہ تک پہنچا دیا آپ کو۔ خوب، اب ہم جس مرحلے میں کھڑے ہیں اس وقت تشیعوں میں بہت سارے گروپس ہیں اور وہ سب الحمدللہ بنیادوں میں اختلاف نہیں رکھتے، کیا مطلب انقلاب کے مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، امام کا مخالف نہیں ہے، رہبر معظم کا مخالف نہیں ہے، الحمدللہ عارف حسین الحسینی کا اور ڈاکٹر محمد علی کا مخالف، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اب گروہ ہیں، پانچ چھ بڑی بنیادی باتیں ہیں جن پر ہمارا اتفاق ہے، ہم کہاں پر آگے ٹکرے ہیں اس موضوع پر۔ اچھا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ آپ سیاست کے مخالف ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی چھٹا اگر ہمارے درمیان کامن کوئی چیز ہوگی، چھٹی چیز ہوگی کہ سیاست میں ہم سیاست کے مخالف بھی نہیں ہیں، پھر ہمارا اختلاف کس بات پر ہے، اس موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آیا سیاست میں داخل ہونا یا نہیں ہونا۔ سر اتنی ساری کامن چیزیں ہوں اور پھر اختلاف اتنا چھوٹا سا ہو، اسے اس کو پینا ہوگا، اسے اس کو ہضم کرنا ہوگا، یہ اسے سمجھنا ہوگا، اس کو یہ رویہ بہترین اختیار کرنا ہوگا کہ جس کے لیے پاکستان کے اتحاد، پاکستان کی تشیعوں کی یعنی ان کا یکجا ہونا، متحد ہونا، ان کا ایک جگہ پر ہونا، جن کی سمجھ میں زیادہ آتی ہیں نا باتیں، ان کو زیادہ یہ برداشت کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، نہیں آگا سمجھایا نہیں جا سکتا، رہبر سے کوئی بات نہیں کہلوائی جا سکتی، بھائی یہ مرائل یہ والے نہیں ہیں، ابھی نہیں ہیں، رہبر کی باتیں اگر فرض کریں کہ پاکستان کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو خط ایم ڈبلیو ایم نے کیا یہ بہت زبردست ہے، فلاں صاحب کا خط صحیح نہیں ہے، فرض کریں، لیکن آپ اس طرح کی توقعات نہ رکھیں کہ آپ کے امام، آپ کے رہبر اس طرح سے لوگوں کی جو ہے نا وہ آ کے رہنمائی کریں گے، پکڑ پکڑ انگلی کہیں گے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوا، ایران میں بھی نہیں ہوا، ایران میں آپ کو معلوم ہے مجتہد کی سطح پر لوگوں نے مخالفت کی ہے، مجتہد کی سطح پر، فقہ کی سطح پہ لوگوں نے مخالفت کی ہے امام کے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد بھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا قم ساتھ ہو گیا یا پورا کا پورا نجف ساتھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، نہ اب بھی ایسا نہیں ہے، پہلے تو چھوڑیں آپ، ابھی بھی قوم کے اندر بہت سارے فقیہ بیٹھے ہیں کہ جن کی سمجھ میں راستہ نہیں آ رہا، لیکن رہبر کی کوشش یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ تو انقلاب اسلامی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بس تو پھر آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب استفتا ہوا ہے انہی معاملات کی، جو کتاب رہبر معظم کی موجود ہے آپ کے ہاتھوں میں، انشاءاللہ آپ اس کو اٹھائیں، معاملات کے اندر جب رہبر سے سوال ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر ہیں موجود اور وہ ایران میں موجود ہیں اور وہ بڑی سطح کی شخصیات ہیں اور وہ نظام ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، اور اشارہ ان کا علماء کی طرف تھا، بزرگان کی طرف ہی تھا، تو رہبر معظم نے کہا کہ بھائی نہیں مانتے تو ان کا اپنا فیل ہے، نہ مانیں، اور رہبر نے ایک بار شرعی ایک فقی اصطلاح استعمال کی ہے کہ اگر وہ قطع شرعی تک پہنچ گئے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو فساد کی بنیاد پر نہیں، یعنی عقل ہی اتنی ہے، عقل کی بنیاد پر، یعنی جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنی عقل استعمال کی ہے، قط ان کو حاصل، قط حاصل ہو گئے، یعنی یقین ان کو اس بات پر حاصل ہو گیا کہ بھائی ولایت فقیہ نظام صحیح نہیں ہے، فساد کی بنیادوں پہ نہیں، یہ نہیں کہ ہم سے دشمن ہیں، معاند ہیں، گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں یا کسی اور سے پیسے لے رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ بیچارے اپنے قط، رہبر معظم نے کہا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اپنی قط کی بنیاد، یقین کی بنیاد پر اس نظریے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک کام ہے وہ یہ کہ فساد نہ پھیلائیں، یہ رہبر نے آگے اضافہ کیا اس استفتاء کے اندر کے جو پوچھا گیا معاملات کے اندر کتاب موجود، کہ بس فساد نہ پھیلائیں، یعنی مراد یہ کہ اپنا نظریہ ہے آپ رکھیں، دوسرے کے نظریے کو کنڈم نہ کریں، دوسرے سے اختلاف کرنا ہے بہترین انداز میں کریں، کسی محفل میں اس طرح سے کریں کہ آپ کے بھی انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوں، ہمارے بھی انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوں، نہ کہ ہم بھی اپنی باتیں عوام کے اندر اس طرح سے اختلافی باتیں، آپ بھی عوام کے اندر اختلافی باتیں، تو کوئی اس طرح کی چیزیں طے ہو جانی چاہیے اس کے اندر۔ راستہ جو ہے نا جو ابھی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی ہم کیونکہ ساری دنیا کے انقلابات دیکھ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں جو بات آ گئی ہے وہ یہی ہے کہ راستہ آپ لوگوں کا صحیح ہے، جو آپ لوگوں نے طے کر لیا اسی کو صحیح ہے، کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ لیکن ملیں گے، مجھے یقین ہے ان باتوں پر کہ کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہرحال آپ کی مخالفت میں، دشمنی میں نہیں، آپ کی مخالفت میں آپ کے ساتھ نہیں دینا، بہرحال ان کے لیے دعائیں کریں، کچھ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے انشاءاللہ ساتھ آپ کے شامل ہو جائیں گے، آپ جس راستے کو سمجھ گئے دعا کریں کہ ہم یعنی اس کے اوپر پابند رہیں، کیونکہ حالات اس طرح سے بن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت یعنی پیچیدہ ہو جائیں، بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ جو ہم نے اسٹیپس اٹھائے ہیں ان کو باقی رہ سکیں، دعا کریں کہ ہم ان پر باقی رہیں، اپنے خطوط پر باقی رہیں، اپنے ہدف پر باقی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، جو رہ گئے ہیں پیچھے وہ آ ہی جائیں گے۔ سوال
اتنا ہی سعودی عرب پاکستان آیا تھا اسی دوران ایران سے
تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا تم نے, دھمکی پہلے دی تھی بعد میں لوگ آئے تھے.
پھر یہ شام کے حوالے سے پھر ہوائیں پھیلیں گے فنڈنگ ونڈنگ ویپنس وغیرہ کے لیے.
بہرحال ابھی پاکستان کا موقف کیا ہے آپ کے سامنے جو بظاہر آیا ہے, انڈر گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم, بظاہر آیا. اس کو بھی ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا, شام محور اختلاف اس وقت عالم اسلام میں جو بٹ رہا ہے آہستہ آہستہ عالم اسلام, وہ شام کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا مطلب, یعنی اسلام ہی کے بڑے بڑے اس وقت بظاہر چیمپئنز ہیں, سعودی عربیہ اس میں ہے, قطر اس میں ہے, ترکی اس میں ہے, اردن اس میں ہے, جو سامنے آ چکے ہیں کھل کے. بقیہ بھی ہو سکتا ہے, پیچھے بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے. یہ شام کے اندر چاہتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں حکومت کے ان کی حکومت بنے, ان کو وہ باغی کہتے ہیں, یہ عوام کہتے ہیں. ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عوام ہی جو جدوجہد چل رہی ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے جو باغی ہمارے خلاف ہیں. ادھر آ جائیے, اس طرف ایران ہے جو اس طرح سے نہیں دیکھتا اس قضیے کو. لبنان گورنمنٹ کی سطح کا مجھے بہت زیادہ نظریہ اندازہ نہیں, کیونکہ حکومت آپ کو پتا کہ دس مہینے ہو گیا حکومت تھی نہیں, ابھی پچھلے ہفتے حکومت قائم ہوئی ہے لبنان کے اندر. تو حکومت کا موقف عموماً الحمدللہ جو سید حسن نصر اللہ کرتے ہیں, عموماً حکومت کا موقف بھی سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو امید یہی ہے کہ یہ دو ملک ہو گئے جو آپ کے سامنے جو اس طرح سے اس قضیے کو نہیں دیکھ رہے, اور پیچھے شاید چھوٹا چھوٹا آپ چلے جائیں تو تنظیمیں بہت ساری ہوں گی. فلسطین کی ایک تنظیم ہوگی جو انشاءاللہ سعودی زبان نہیں بول رہی, شروع میں بولی تھی لیکن اب وہ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ قضیہ کچھ اور ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ بٹ گیا ہے شام کی وجہ سے اسلامی دنیا جو ہے نا وہ دو حصوں میں. اب انہوں نے پہلے تو یورپ کی سپورٹ کے اوپر بیس بنائی ہوئی تھی, آہستہ آہستہ یورپ نے ہاتھ کھینچ لیا جو آپ کے سامنے, امریکہ نے بھی ہاتھ کھینچا, یورپ نے بھی ہاتھ کھینچا. کس طرح کا, انہوں نے کہا جی یورپینس کو ہم نے ملوث کر دیا نا اس جنگ کے اندر, بھائی 500 آدمی آگے بیلجیم سے, تو 400 آدمی آگے برطانیہ سے, تو 300 افراد آ گئے جناب وہ فرانس سے, تو اتنے افراد آئے امریکہ سے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, عوام بھی ہماری آ رہی ہو یہ ہمارے لیے بڑی مشکل کر دے گی بعد میں. ان کے تو عقلمند لوگ ہیں نا, وہ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ آپ جن کو مجاہدین بنا رہے ہیں بعد میں یہ تو آپ کے ملک میں جب واپس پڑ لیں گے تو کیا کریں گے. تجربہ تو ہمارا ہے نا, پاکستان کا تجربہ اس میں سب سے زیادہ ہے کہ جو ہم نے مجاہدین بنائے تھے آج ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا بھائی اپنے بندے کھینچو آہستہ آہستہ. اب ان کو جوابات دینے پڑتے ہیں, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بظاہر ویپنز بھی نہ دیں آپ, یہ بھی سب ہو رہا ہے کیونکہ JNF 1 JNF 2 ہو رہی ہیں, تو اس میں ہمیں طے کرنا ہے کچھ نہ کچھ. تو بظاہر ان کو کیونکہ میڈیا کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں ان چیزوں سے. لیکن وہ پیسوں کا پہلے بھی سعودی عربیہ سے دلوا رہے تھے, اب بھی انہوں نے کہا بھائی تمہاری سپورٹ جاری رکھیں گے کرو. امپورٹنٹ ہے بہت شام, اس کو یاد رکھنا ہے, شام بہت امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے لیے, بہت امپورٹنٹ ہے. مسئلہ یہ کہ اس کے چاروں طرف جو ممالک تھے اس کے ہاتھ سے نکل گئے, اس لیے اس کے لیے شام بہت امپورٹنٹ ہے. ترکی کو بھی کہہ دیا بھائی شام تم لے لو, اگر صرف ایسی گورنمنٹ بنا دینا یا اپنا حصہ بنا لینا اسرائیل کے لیے خطرناک نہ رہے. یہ بھی بیچارے اس چکر میں تھے, رجب طیب اردوغان یا عبداللہ گل, اصل میں تو داؤد اوغلو جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, جو اصل مغز ہے دماغ ہے وہ ان کا وزیر خارجہ ہے داؤد اوغلو ترکی کا. تو اس کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جیسے بہت بڑا بن جائے گا, یعنی واپس جو ہم نے اپنی سلطنت اپنی شہنشاہیت اپنی بادشاہت اپنی خلافت ہم کھو بیٹھے تھے, پھر دوبارہ سے ملک ہمارے آنا شروع ہو جائیں گے. ترکی اپنے کھو چکا عظمت رفتہ ہے بھائی, اس کو واپس لینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری حرکتیں اس کو راضی کر لیا گیا ہو. یہ ایشو ترکی کے لیے بھی صرف اس حد تک کہ اپنا حصہ بنا لیں گے اور ایران کا نفوذ روکیں گے. مشرق وسطی میں ایران کا نفوذ بہت ہو گیا تھا, چلو اس کو بھی کور کر لیں گے. اسرائیل کے لیے کیوں, سیدھی سی بات ہے وہ سمجھتا ہے شام جو ہے وہ شہرک بنتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے حزب اللہ کے لیے, اس کو اپنے پر قبضہ کر لیں گے, روک لیتے ہیں تمام چیزوں کو. حزب اللہ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, سیدھی سی بات ہے بہت بڑا مقاومتی ملک ہے, سپورٹ کیا ہے ایران عراق جنگ میں, اس ملک نے سپورٹ کیا ایران عراق جنگ میں, ایران کا ساتھ دیا ہے, شاید واحد دنیا کا اسلامی ملک تھا عربوں میں, ایسے تو پاکستان نے بھی بہت کیا ہے لیکن عربوں میں, عرب دنیا کے اندر واحد ملک تھا اس نے سپورٹ کیا. اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے شام, اتنی آسانی سے شام نہیں جانا چاہیے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ عوامی جدوجہد بھی نہیں, جہاں پر پوری دنیا سے مجاہدین لائے گئے ہوں, جہاں پر مرنے کے بعد جنازے پوری دنیا میں جاتے ہوں, تو اس کو عوامی جدوجہد کیوں کہہ رہا ہوں, تو دنیا سے تم لوگ لے کر آئے ہو, یعنی اپنے آپ. بہرحال شام موضوع کیا تھا, ہمارا سوال کیا تھا, سعودی عربیہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے آخری جو ابھی دو چار دنوں میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا ہے, سعودی عربیہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, کیونکہ وہ پتا ہے کہ پہلے سارے کی ساری جو پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا امریکہ کرواتا کس کے سارے, بندر بن سلطان کے ذریعے سے. ابھی اس کو ہٹا کے اس نے وہ محمد بن نائف کو جو ہے نا یہ سارے کام دے دیے, یعنی وزیر داخلہ کو جو ایران کا سعودی عربیہ کا وزیر داخلہ ہے اس کے حوالے کر دی گئی یہ فائل کہ بھئی یہ پروجیکٹ تمہارا ہوا, یہ محمد اس سے لے لیا گیا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے دیا ہوا تھا بندر بن سلطان. تو اب ان کا مسئلہ یہ کہ اسٹریٹجی چینج کر دیا انہوں نے, خدا نہ خواستہ ہم بے وقوف بن جائیں پاکستانی, خطرہ ہے کہ ہم بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب ہم عرب دنیا سے جو لوگ لا رہے تھے اتنے جنازے پہنچ چکے ہیں, اگر زندہ بھی پہنچیں گے تو یہ ان ملکوں کے لیے بڑی مشکل کریں گے, چاہے وہ بعد میں ملائیشیا پہنچیں, شام سے پلٹ کے سعودی عربیہ پہنچے, شام سے پلٹ کے اردن پہنچے, شام سے پلٹ کے کہیں بھی پہنچے, بہت مشکلات کھڑی کریں گے, چاہے وہ اردن, چاہے وہ سوڈان ہو, چاہے وہ الجزائر ہو, چاہے وہ تیونس ہو, جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے, لیبیا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اب آ بھی نہ رہے ہوں جس طرح سے پہلے آ رہے تھے. پہلے تو آ رہے تھے بھائی سارے کے سارے, کہ وعدہ دے دیا گیا تھا کہ شام جو ہے وہ انہیں مجاہدین کے لیے ایک جگہ ہو جائے گی, جیسے ہمارے یہاں وعدہ دیا گیا تھا, یہ جگہ جہاں پر ساری جنگ لڑ رہے ہیں نا اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں وزیرستان, اس کا وعدہ دیا گیا تھا, شادیاں کروا دی گئی تھیں, آپ نے عرب دنیا کا جمع کیا تھا, بعد میں جب وہ جنگ سے فارغ ہوا تو آپ نے کہا یہ تمہارے علاقے ہیں یہاں پہ آپ نے. اب وہ جب وہ قبائل کہتے ہیں کہ بھائی کیا مطلب ہے, پہلے سب تم ہی لوگ تو آئے تھے, پہلے بھی فوج آئی, پہلے آئی ایس آئی آئے, پہلے ایجنسیز آئیں, ہم سے کہا یہ کرو, ہم نے کر دیا, آپ کہہ رہے ہو نہیں کرنا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب واپس نہیں آنا ہے آپ نے, آپ کی تو جنت ہو جائے گی, شام ایک جنت بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جس طرح یہ لوگ دیکھتے تھے, شام ہے بھی واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی. اب وہاں مار پڑنا شروع ہوئی تو وہ لوگ کم ہو گئے. پالیسی سعودی عربیہ کی اب کیا ہے, پاکستان کی آرمی, ریٹائرڈ لوگ, پاکستان کا اسلحہ, پاکستان سے لوگ, اور ہم چلے بھی جائیں گے, ہمارے یہاں سے جائیں گے بھی لوگ, چاہے وہ اب سعودی پریشر کے ہیں اس کو, پیسوں کی بنیاد پر جو بھی ارتباطات ہمارا ہے وہ کہیں, یا مذہبی بنیادوں میں جو تقدس اور لگاؤ ہماری عوام کو ہے, کچھ بھی کہیں, پھر ایک بہانہ نے بنایا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جانا شروع کر دیں. بس ظاہر آرمی نے منع کر دیا کہ بھائی ہم نہیں مانتے, وہ ہم دو بٹالینس جو ہم سے مانگی گئی ہم نہیں دے رہا, ہم وہ اسلحہ نہیں دیں گے, لیکن یہ کہ اچھی خبریں نہیں ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, یعنی اس مارچ کے مہینے میں انہوں نے اس کو بھرنا ہے اس جگہ کو, اگر بھرنا ہے وہاں پہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں شام سے وہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے یعنی ایک بار بھرپور جو ہے نا وہ حملے کا پروگرام یا بھرپور جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا ہے باغیوں نے بھی, یعنی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں عوامی فوج. تو کیونکہ یہ کوئی بڑا پلان کر رہے ہیں دوبارہ سے جو ہے نا وہ, کیونکہ کافی شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, اہم شہر تقریباً سارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں جتنے بڑے شہر تھے, اب بارڈرز کے ریاض میں رہ گئے, اور اگر بڑے شہروں میں بھی ہیں تو وہ اس کے بھی مضافات میں چھپے ہوئے جنگلوں کے اندر یا پہاڑوں کے اوپر. تو اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے طور پہ سوچا ہے کہ ایک آخری وار, بڑا وار جو ہے نا وہ شام کی حکومت پہ کیا جائے, جنو جو دو ناکام ہوئی ہے, جو کانفرنس ناکام ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اس طرح کا پلان کیا. تو یہ جو ہے نا ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ بڑا اور آخری مارکے کی طرف جو ہے نا یہ صورتحال جا رہی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جب وار قوی ہو تو اس کے اندر پھر اسی طرح کے بیچارے مزدور جو دل سے لڑیں گے, بعد میں جانے کے بعد وہاں پر دل سے لڑیں گے, کیونکہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے جو پروپیگنڈا سو آپ کا میڈیا کرتا ہے, اس نے بہت ہی یعنی شام کے صدر کو, شام کی حکومت کو تو منفور بنایا ہے نا, سب لوگ نفرت کرتے ہیں. یعنی میں قم میں ابھی پچھلے مہینے گفتگو ایک کر رہا تھا طلبہ کے درمیان, تو میں یعنی باقاعدہ مجھے ایک طالب علم سے جو ہے نا وہ یعنی اچھی خاصی بحث ہونا شروع ہو گئی, یعنی وہ گفتگو تبدیل ہوتے 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 تبدیل بحث, اس نے اب میں حیران ہو رہا تھا کہ تم ایران میں بیٹھے ہو اور ایران کا میڈیا دیکھ رہے ہو, تمہاری کیا حالت ہے؟ لیکن وہ کیونکہ فیس بک, کیونکہ واٹس ایپ, اور کیونکہ فلاں اور کیونکہ فلاں, اس لیے وہ بہت ہی یعنی وہ ساری زبان وہی بول رہا تھا کہ جو میں نے کہا بابا اگر حقائق اس طرح سمجھ میں نہیں آتے, دشمن کو دیکھو, اگر سارا دشمن جو ہے وہ شام کے موضوع پر کانفرنسز کر رہا ہے تو تم اس یعنی تمہیں اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ اپنے دوست اور دشمن کی صحیح تشخیص دو. اگر تم بہت گہرائی کے اندر جا کے حالات کو نہیں دیکھ پا رہے, دشمن کو دیکھو وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے, خود کلیئر ہو جانا چاہیے. امریکہ کب سے مخلص ہو گیا کہ بھائی شام کی عوام, کب سے سعودی عربیہ مخلص ہو گیا کہ بھائی شام کی عوام, انہیں اگر جمہوریہ سے اتنی محبت ہے, انہیں آزادی اتنی محبت ہے, اپنے ملکوں میں دیں. سعودی عربیہ نے کون سی جمہوری حکومت قائم کر رکھی ہے, کون سے عوام کے سارے وہاں پر حقوق مل رہے ہیں اگر ان کو اتنی محبت ہے. بھارت تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی بات تھی کہ ہم اس طرح کے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے بہرحال جو دشمن فائدہ اٹھائے گا, ایک تو یہی ہے کہ آپ کی عوام کو, آپ کی فوج کو, آپ کے اسلحے کو کسی نہ کسی قیمت پر لے جائے گا, وہ قیمت ادا کر دیں گے وہ, اور جو بڑا نقصان ہونا وہ یہ ہونا ہے کہ ہمارا پڑوس میں پھر ہمارے جھگڑے شروع ہو جانے, یعنی یہ جو بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو ایران سے ہی روابط خراب ہونے, ایران سے روابط خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے آپ اپنے مخلص اور قریبی دوستوں کو کھو بیٹھیں گے, بیٹھیں گے تو پھر آپ ایک طرف انڈیا کا کہتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن ہے آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ نے آپ کی سپورٹ نہیں کرنی, آپ آزما چکے ہیں. ہم نے ان دونوں جنگوں میں امریکہ کو بہت اچھی طرح سے آزمایا ہے. بائیں کے اس کے اس وقت بیڑے, فوجی بیڑے اس وقت ہمارے سمندروں میں ہوا کرتے تھے, لیکن اس نے کہیں کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ بچا. نہیں ہو سکتا, وہ انڈیا کا طے شدہ موضوع ہے کہ وہ انڈیا پاکستان سے زیادہ انڈیا کو اہمیت دیتا ہے, ہندوستان کو اہمیت دیتا ہے. پر ایسے حالت میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اچھے روابط اپنے پڑوسیوں سے کریں, افغانستان کے حالات کو ہر حال میں بہتر کرنے کے بعد ان سے اپنے روابط کو بہتر کریں. ہم مسلسل ان کے ساتھ مقابلے میں, مسلسل ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ یعنی اب قرض ہی جیسا آدمی آپ کو دھمکی دینے لگے, آپ سے بدتمیزی کرنے لگے, اور کیا چاہیے آپ کو, یعنی کہاں وہ آپ کا پانچواں صوبہ شمار ہوتا تھا, کہاں آج جو ہے نا وہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہے, آپ کے لوگ وہاں مر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری غلط پالیسی جیسے افغانستان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا, یعنی بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. ابھی یہی حالت جو ہے جو بلوچستان میں ہے, یہی حالت جو ہے وہ پختونستان میں شروع ہو گئی ہے, اسی طرح کی کیفیت بن رہی ہے. بہرحال تو اس پراکسی وار کے اندر جو ہو رہی ہے اس کے اندر پھر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اسی راستوں پہ چل رہا ہے کہ جو ہم افغانستان کے اندر یا افغانستان میں آزما چکے ہیں, اور اگر ہم دوبارہ اسی طرح سے چلیں تو شاید اس سے زیادہ خطرناک حالات جو ہے نا ہمارے لیے مستقبل میں پیدا ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سوال اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا, سید حسن نصر اللہ نے آخری خطاب کیا, آخری خطاب جو انہوں نے بھی کیا ہے وہ 12 فروری کا تھا کہ جو شہادت کا دن تھا شہید عباس, شہید عماد مغنیہ کی, شہید عباس موسوی کی اور شہید راغب حرب کی. اتفاق ہے کہ تینوں کی شہادتیں جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں ہوئی ہیں, سالوں میں فرق ہے, بہت فرق ہے سالوں میں, لیکن اتفاق سے تینوں کی شہادت جو ہے نا ایک ہی دن ہوئی ہے. تو اس پر خطاب کر رہے تھے, اگر وہ خطاب کے اقتباسات آپ نے دیکھے ہوں, بہت عرصے کے بعد سید حسن نصر اللہ نے دوبارہ موڑنے کی کوشش کی ہے اپنے خطاب کے اندر, مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی اور موڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جب ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا, ہم نے جب کام کا آغاز کیا تھا, جب ہم بنے تھے, جب ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا, تو ہمارے سامنے دشمن تھا اسرائیل, اور ہم نے شروع کی بات یہاں سے, زائنسٹ اسرائیل, یہودی, بیت المقدس کی آزادی. انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے, اور یہ سارے شہدا ہمارے اس راستے کے ہیں. آپ کو معلوم ہے سارے شہدا ہمارے اس راستے کے ہیں, اسرائیل سے لڑتے ہوئے. یعنی حسن نصر اللہ کا تو فخر, اور یعنی الحمدللہ میں سنا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی کہ آیت اللہ راکی, بتائے آپ کو امام خمینی کے استاد بھی رہے اور بعد میں مرجعیت کی سطح پر پہنچے ہیں, اور کسی نے کہا تھا کہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے مرجعیت ان تک پہنچی ہے. یعنی وہ آدمی جو بالکل محبت نہیں رکھتا تھا, نہ دنیاوی منصب سے نہ دینی منصب سے, نہ اس کو اس بات کی فکر تھی کہ کوئی مقام وہاں ملے, نہ اس کو فکر تھی کہ مقام یہاں ملے. یعنی وہ فقیہ بننے کے اور اپنے آپ کو مرجعیت کی سطح پہ لانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے, استاد تھے امام کے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کے سارے بڑی شخصیات چلے گئیں, سب کی نظر انہیں پر اٹھی ہیں, بھائی یہی بندہ بچا ہے, اور لوگوں نے کہا کہ رینگتی ہوئی, یعنی اپنے گھٹنوں پہ رینگتی ہوئی مرجعیت پہنچ گئی کہ بھائی یہی بندہ اس قابل ہے. بہرحال اس بندے نے حزب اللہ سے ملاقات ہوئی, نوجوان حزب اللہ کے ملنے گئے تھے, ایک بات کہی بڑی مشہور ہے ایران میں. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے, یعنی اب مرجعیت ہماری آیت اللہ راکی کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے. انہوں نے بھائی ہمارے ہاتھ کیوں چومنے چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ خواہد لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دشمن سے لڑ رہے ہیں ڈائریکٹلی, یہ اللہ کے دشمن ہیں. قرآن نے کہا ہے, پتہ ہے آپ کو کہ یہودیوں کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ خدا کا دشمن, کیونکہ انبیاء قاتل تھے, یہ اپنے پورے پرانی ذہنیت پر باقی, پرانے مشنز پر باقی, پرانے کاموں پر باقی, وہی انداز اپنایا ہوا ہے. تو آیت اللہ راکی نے کہا کہ بھائی آپ دنیا کی واحد قوم ہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے دشمن سے لڑتے ہیں, باقی ہم تو کبھی عیسائی میں الجھ جاتے ہیں, کبھی سنی میں الجھ جاتے ہیں, کبھی وہابی میں الجھ جاتے ہیں, کبھی کہیں الجھ جاتے ہیں. انہوں نے نہیں کہیں بات نہیں, یہ میں کر رہا ہوں. تو یہ ہوا کیا جو آپ کی بات تھی, اب ہم طالبان ڈے بنائیں گے, ہم طالبان مخالف ڈے بنائیں گے, پھر ایک دن ہم یعنی لشکر جنگوی کا کوئی ڈے بنا لیں گے, اس کی مذمت کرنی ہے, پھر ہم کس دن کہیں گے بھائی اورنگزیب, ہم بہت اور نیچے آئیں گے, ہم اورنگزیب فاروقی تک آ جائیں گے, آج مراد آباد اورنگزیب فاروقی دن منائیں گے. یعنی ہماری حالت اب اس طرح سے ہونے والی ہے, ہوتی جا رہی ہے. کیا حقائق سے آگے بند کر لیں؟ ہاں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, روزانہ فلاں ہو رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا. کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر لگائیں 2-4-5-10-15% اس پہ بھی لگائیں, لیکن بھائی وہ جو اصل کام تھا نا, جہاں سے ہم نے کام کا آغاز کیا تھا, جہاں سے پاکستان کی تشیعوں نے سیاسی اقدامات شروع کیے تھے, ہم نے کہا تھا پاکستان کو امریکی وجود سے نجات دلانی ہے, نہ کہ طالبان کے وجود سے نجات دلانی ہے. یہ تو آہستہ 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 امریکہ نے کیا ہے نا, اسرائیل نے کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی آپس میں لڑوا دو, وہ کہیں شیعوں سے خالی کرنا ہے پاکستان، وہ کہیں طالبان سے خالی کرنا ہے پاکستان، اور پھر ہم آہستہ آہستہ انہیں سیاستوں کا شکار ہو گئے. بہت خطرناک انداز میں، بہت تدریجن، بہت اچھے انداز میں دشمن نے کام کیا، اور ہم آہستہ آہستہ یہاں پر آ گئے کہ ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں اب یہیں پر لگتی ہیں. تو یہ جو ہم ڈے منا رہے ہیں، بہرحال پاکستان کیونکہ سب مشکلات کا شکار ہے، منانا ہی پڑے گا، شیعہ سنی بیچارے سب مل ملا کے سب یہی کریں گے. لیکن صرف یہ نہیں کرنا تھا، صرف یہ نہیں کرنا تھا، کچھ اور بھی کرنا تھا جس کی وجہ سے دشمن آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا. دیکھیں نا، دشمن آپ سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ آپ بھابھی مارتے ہیں، بہت معذرت تھا، قطعاً دشمن آپ کا اثر اس لیے آپ کے لیے آپ کے خلاف کام نہیں کرتا کہ آپ بھابھی مارتے ہیں. اس بات سے مطلب ہی نہیں آپ 10 بھابھی مارے ہیں روزانہ، 50 مولوی مارے ہیں روزانہ، اس سے کیا تعلق ہے؟ اس بات سے کوئی مطلب نہیں، اس سے تو اس کی تقویت ہوتی ہے، اس کو تو غذا ملتی ہے، چاہے وہ دشمن آپ کا لوکل ہو چاہے دشمن آپ کا باہر کا، اس سے غذا ملتی ہے. جتنا آپ اس انتظاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا نوجوان بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یعنی بڑے کام کرنے قابل نہیں رہتا. حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب کے سب پھنستے چلے جا رہے ہیں موضوعات میں. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سید حسن نصر اللہ نے ہم کو موڑنے کی کوشش کی ہے. بہترین تقریر ہے جھنجھوڑنے کے لیے کسی مسلمان کو، کسی شیعہ کو، انقلابی شیعہ کو جو خمینی اور خامنائی کا ماننے والا شیعہ ہے، کہ یار کہاں چلے گئے ہو، کہاں پھنس گئے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو، کیا میسیجز کر رہے ہو، کس طرح کی ویب سائٹس چلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنے ساتھ تم نے کیا کر لیا، دوبارہ سے مڑنے کی ضرورت ہے، دوبارہ گھومنے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ ہیں، کون کہتا ہے نہیں ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو ان کا اور ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جس نے اس طرح سے ہم آپس میں الجھا دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ہی خون کے پیسے رہو، ایک دوسرے کے لیے پلان کرتے رہو، ایک دوسرے کے لیے وقت ضائع کرتے رہو. بہر کچھ نہ کچھ وقت یہاں پر بھی دیں، لیکن اپنی پوری توجہ اس طرف لگائیں. پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے، یہاں پر قوم پرستی کی بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر، زبان کی، لسان کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہم لوگوں کو، پاکستانی اور شیعوں کو جو رول پلے کرنا تھا، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ خیبر سے لے کر اور کراچی تک اگر کوئی قوم بیٹھی ہے تو وہ صرف تشیع ہے، کسی اور کے پاس اتنا پوٹینشیل نہیں ہے، نہ اتنی بڑی تعداد ہے. اس میں بھی میں بالکل شور ہوں کہ اتنی بڑی تعداد بھی کسی کے پاس نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کے پاس ہے. یعنی بقیہ سب تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے بقیہ. تشیع اگر منظم کرنا چاہے، اور اگر ہم تشیع کے بعد سمجھا دیں کہ بھائی پاکستان سب توڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے، چاہے پاکستان کی آرمی بھی آخری ملوث ہو جائے کہ وہ پالیسیز بنائے کہ پاکستان ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں قیام کرنا ہوگا، ہمیں سمجھانا ہوگا اس قوم کو، اس فرقہ واریت کو، اس قوم پرستی کو، اور اس آرمی اور اس حکومت کو اور اس سیاسی تنظیموں کو ہمیں سمجھانا ہوگا کہ بھائی ہم نہیں جانے دیں گے اس طرف، آپ جا شرعی مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ، یہ سیاسی ایشو نہیں ہے کہ نہیں ہماری سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، جی نہیں، تشیع کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، شرعی مسئلہ یہ ہے. یعنی اخلاقی، قانونی، یا میں صرف سیاسی بات نہیں کر رہا، شرعی مسئلہ یہ ہے. خمینی بت شکن سے پوچھا گیا کہ یا تو بننا نہیں چاہیے تھے، خمینی بت شکن سوال ہوا ہے کہ اسلامی ملک بن چکا ہے، اپنے نام سے بن چکا ہے، اب اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. بات سوڈان کی تھی، امام نے کہا کہ مقامی لوگوں کا، سوڈان کے رہنے والوں کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ وہ جہاد کریں اور قیام کریں. کہا یہ کرنا مشکل ہو جائے گا، پیسہ نہیں، کہا خمس لگے گا ان پر. کہا خمس اہل سنت تو تحریکیں چل رہی ہیں، کہا اتنا فیصد سب خمس، یعنی 30% کا اعلان کر دیا گیا فلسطینی تنظیموں کے لیے، سوڈان کی جہاد کے لیے، اور ایک جگہ اور تین جگہوں کی. اس زمانے میں خمینی بت شکن نے 30% وجوہات شرعیہ کا اعلان کر دیا کہ سہم امام جو ہے نا وہاں پر دیا، سہم امام کو ملک ٹوٹنا ہے، اہل سنت دنیا ہے، لیکن بچانے کے لیے خمینی بت شکن جیسے انسان نے اعلان کیا تھا. یعنی ان نظریات کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اگر انہیں سیاست میں وارد ہونا ہے، کہ انشاءاللہ ان حالات میں وارد ہونا ہے، تو اس طرح سے داخل ہونا ہوگا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ہم نے شروع سے یہاں پر بات کرنے میں ہم نے شروع سے ہی کہا تھا جو دوست بعد میں آئے، کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ تر سوالات کی صورت میں ہی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سوال بین الاقوامی یا لوکل ایشوز پر ہوتا. نہیں یعنی سورس آپ دیکھیں نا، آپ نے کیا مجھے سورس دیا، سو کوئی اور سورس دیتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی نا. سورس آپ دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں مجھے. کیا کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی ہمیں اصل میں جو ہے نا اختلاف ہو گیا مولا کائنات کا معاویہ سے، پتہ ہی آپ کو. تو ہمارے جیسے بہت سارے کچے ذہن کے مسلمان تھے، خصوصاً معاویہ پہ کم، اور جب وہ خوارج والا ایشو ہوا تھا، وہ خوارج ہم یعنی متاثر ہو گئے نمازیں دیکھ کے، ان کی قرآن پڑھنے کو دیکھ کے، ان کی عبادات کو دیکھ کے، ہم جیسا مسلمان تو پریشان ہو گیا تھا، حقیقت میں ہو جاتے ہیں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ بھائی آپ بھی لگتا ہے حق پر ہیں، وہ بھی لگتا ہے حق پر ہیں. تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا سوری انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے خدا نے کہا تھا کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ جہاں پر مجھے ڈائریکٹ نہ لڑنا پڑے. یعنی اس کا پھر وہ اچھا آدمی تھا، برا نہیں تھا، لیکن بس اس حد تک امام کو نہیں سمجھا تھا. اس نے کہا میں لڑ نہیں پا رہا، دونوں طرف سے مجھے لگ رہا ہے مسلمان ہے، مجھے کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ جہاں پر لڑائی نہ ہو. تو امام نے اس کو بھیج دیا تھا، اور وہ بیچارہ بڑا معروف آدمی ہے تشیعوں کا، اور آپ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں جب بھی آپ ایران جاتے ہیں، کیونکہ زیارت کرنی چاہیے. آدمی اچھا تھا، برا نہیں تھا، وہ اس نے بس یہ مطالبہ کیا تھا. لیکن امام کا جواب بڑا پیارا تھا، بھیج تو دیا امام نے. امام نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم حق کو نہیں پہچانتے، تم شخصیات کی بنیاد پر حق کو پہچانے کی کوشش کرتے ہو. یہ نہیں ہونا سر، ہمیں اور آپ کو جو نا ایک بار سمجھنا ہے حق کیا ہے. نہیں آگا ہم شخصیت کو دیکھ لیتے ہیں. بھائی مولا کائنات نے یہ طریقہ نہیں سمجھایا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ تم حق کو پہچانو، پھر دیکھو اس حق پر کون ہے، اس شخصیت کو پہچان لو. اگر تم حق کو پہچان لو گے تمہارے لیے بڑا ہی آسان، معیار بہترین ہو جائے گا، جو اس راستے پر چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم ایک آدمی کو پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بات دیکھتے ہیں یار یہ دوسرا آدمی اس کا مخالف ہو گیا، اب ہم اس کی وجہ سے اس کے چکر میں لگ جاتے ہیں. نہیں یار یہ آدمی کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ تو اور ہو گیا، تیسرا آدمی سمجھ آ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح سے راستے تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایک بار محنت کریں، سمجھ لیں. خوب، اس حق کی بنیاد پر جو ہماری سمجھ میں آیا ہے نا، آئمہ علیہ السلام کو جو خط نا خمینی تک پہنچا ہے، خمینی تک پہنچا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ خمینی تک پہنچا ہے، ہر لحاظ سے، چاہے دشمن کے انداز میں دشمن کے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، یا خود اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آپ خمینی کے کاموں کو دیکھیں، آپ سمجھ آئے گا یار یہ خط وہی خط ہے، یہ راستہ وہی راستہ، یہ بندہ صحیح ہے. اور اس کا نائب برحق بالکل اسی راستے پر، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو نائب آیا ہو وہ اس راستے کو اسی طرح سے لے کے چل رہا ہے. یعنی ایک فیصد نہ نظریات میں کمی، نہ کام میں کمی، نہ مقبولیت میں کمی، نہ شہرت، جس چیز کو بھی آپ کہیں، اس کے تقویٰ میں، اس کے اخلاص میں، اس کی سادگی میں، جو صفت آپ دنیا میں جسے آپ اچھا کہتے ہیں، جسے آپ اچھا کہتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ آیت اللہ مشکینی نے کہا ہے یا کسی اور بڑی شخصیت نے کہا ہے، بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے، کہا کہ ہم جو ہے نا وہ متعصب نہیں ہیں، اگر اس خامنائی سے بہتر اور کی ایک صفت میں نہیں، ساری صفات میں جو دنیا میں تم سوچتے اچھی صفت ہے، ایک صفت میں بھی کوئی اس سے بہتر لے آؤ، حتیٰ کہ وہ عرفان جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں دنیا نے کہا آیت اللہ بہجت بہت آگے، یہ غلط بات ہے. آیت اللہ بہجت کا عرفان شخصی عرفان ہے، اجتماعی عرفان کوئی مقابلہ نہیں ہے رہبر معظم کا اور آغا بہجت کا، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اجتماعی عرفان کہتے کیسے ہیں یہ، یعنی یہ بات ہی دنیا ہی دوسری ہے. بہرحال کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کیونکہ حق کو پہچان لیا تھا، خدا نے توفیق دی تھی، حق سمجھ میں آ گیا تھا، آئمہ علیہ السلام کی آپ کو بھی آ جانا چاہیے، آنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، حق راستہ یہ حق ہی ہے، خود بخود انشاءاللہ حق والے سمجھ میں آنے لگیں گے. اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہوتا، ٹھک سے یعنی جو دیکھتے ہیں نا کہ اس راستے پہ چل رہا ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے کہ حق کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی آتا رہتا ہے انشاءاللہ وہ. یہاں پر جب تک رہبر معظم بیٹھے ہوئے نا، رہبر، میں صدر کو نہیں کہتا، میں نہ خاتمی کو اہمیت دیتا ہوں، نہ میں روحانی صاحب کو اہمیت دیتا ہوں، اور نہ ہمیں دینی چاہیے تھی احمد نجات کو، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کو زیادہ ہی جانا وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، میں بھی بہت زیادہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، بہرحال اچھا لگتا تھا، آدمی بہت سادہ تھا، لیکن اصل میں یہ طریقہ نہیں تھا. اصل طریقہ یہ تھا کہ وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو اصل میں ولی فقیہ ہے، جو اصل میں نائب امام ہے، جو اصل میں معصومین کی جگہ پر، جس کو معصومین نے کہا ہے کہ ہاں بھائی ان صفات کی بنیاد پر یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نائب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا. اگر ہم اس کو دیکھتے رہے نا، وہ بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اس وقت، بڑے مطمئن ہو کے بیٹھا، دنیا جو پروپیگنڈا کرتے رہے لیکن جب وہ خطاب کرتے ہیں نا، تو یہ چاہے صدر صاحب جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں حالات کو کسی انداز میں تھوڑے سے بہتر کر کے، اقتصادی کچھ حالات، کچھ ڈالر ریٹ میں فرق آ جائے، تمہارا ڈالر ریٹ میں کچھ، یہ کوئی کوشش کر رہے ہوں گے نا، اور یہ سوچ رہے ہوں گے شاید پورا ایران اب ایسے ہی شو کریں گے ہم کہ بھائی پورا ایران اس رابطے سے خوش ہے کہ جو ہمارا اور پانچ چھ بڑی طاقتوں کا ہو گیا ہے. رہبر ایک خطاب کرتے ہیں، ابھی آپ کو بسیجیوں کا آپ نے دیکھا 50,000 بسیجیوں خطاب کیا تھا، کمال خطاب تھا، یعنی سب پر پانی پھیر دیا، جتنی باتیں اب تک ہوئی نا سب پر پانی پھیر دیا. عوام خدا کا شکر ہے رہبر معظم کے ساتھ ہے، ان کو دیکھ رہی ہے وہ کیا ہے، حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، حالات ان کے درمیان بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں امریکہ کے درمیان، یعنی اب وہاں پہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار یہ روحانی جو ہے نا یہ ہم سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ یورپ کے اندر کہ روحانی جو ہے ہم سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہنستے تو رہتا ہے ظریف، یعنی وہ اس کی تو ہنسی بند نہیں ہوتی، آگا دیکھا منہ کھلتا ہے اس کا، چاہے وہ بات کر رہا ہو کیری سے، جون کیری سے بات کر رہا ہو، یا اس خاتون محترمہ جو آتی ہیں یورپ سے, اسٹانس اشتن نامین کے جیو جیو سے, چاہے اس سے بات کر رہا ہوں, ان کے بیچارے کا جو ہے اعتراض ہوا نا ایران کے اندر, انہوں نے کہا کہ آپ کی ہنسی نہیں رکتی ہے. اس نے کہا میں اپنی جملہ کہا, اس نے کہا کہ میں اصل میں جب 6 بڑی طاقتیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بھی سب سوچنے کی بات ہے کہ ایک وزیر خارجہ آپ کا بیٹھا ہو, 6 وزیر خارجہ سامنے بیٹھے ہوں اور ساری بڑی دنیا کی طاقتیں بیٹھی ہوں, اور اس آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کوئی ایسی بات اس سے کوشش کر رہی ہیں کہ جس سے ایران کی پوری یعنی ایران کو دبایا جا سکے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر جو پریشر ہوتا ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ہنستا ہوں میں. یہ جملہ کہا اس نے, انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے, میاں روئیں گے ہنسیں گے, میں کوشش کرتا ہوں رونا, میں ہنستا ہوں. یہ جملہ تو کہنا پڑ گیا ظریف کو. حقیقت میں یعنی 6 بڑی طاقتیں, ایک بات ختم نہیں, دوسرے کو چھوڑا دوسری بات ختم نہیں, تیسرا آدمی آیا تو اس طرح کرو اس طرح کرو. بہر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کسی طرح سے حکومت کسی طرح سے کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ایسا ہو جائے کہ جو ہم نے نعرے دیے تھے کہ وہ ایک ساتھ بہتر کر لیں گے, ہم نے کہا تھا جنگ کے جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا سے ہم اس جنگ کے ماحول کو کم کر دیں گے, یعنی اس طرح کے جو پریشرز بنے ہوئے چاروں طرف سے, اب جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں کتنا اس میں کچھ کمی ہے, یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے جو 4 سال میرے ہیں 5 سال میرے, میں کوئی ایسی پالیسی بنا لوں کہ یہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے, کہ بھائی روحانی صاحب کو اگلی دفعہ بھی الیکشن کے اندر کچھ ہو جائے. لیکن رہبر موزم بالکل, انہوں نے کہا کہ ہم معلوم ہے, بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا, امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی, امریکہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, سیدھی بات ہے, تبدیل نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. تو کہا کہ سب سلسلہ ایسے جاری رہے گا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو کہا مذاکرات, رہبر نے خود جواب دیا, انہوں نے کہا مذاکرات ہماری عوام کے شعور میں اضافہ کریں گے. دونوں حالتوں میں یعنی چاہے آپ اس کو بظاہر سمجھ رہے ہو کامیاب ہو رہے ہیں, چاہے ایک دم ناکامی کی طرف جائیں, ہماری عوام کے تجربات میں اضافہ ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم اسی طرح سے سوچے جیسے رہبر معظم سوچ رہے ہیں. اصل میں آپ کی کامیابی یہ ہے, عوام اس طرح سے سوچے جس طرح سوچ رہے ہیں, نہ کہ عوام اس طرح سوچے جس طرح سے صدر صاحب سوچ رہے ہیں. صدر صاحب تو آج یہ ہیں, کل کوئی اور آ جائے گا, پرسوں کوئی اور آ جائے گا, تو کوئی اور آ جائے گا. ہو کیا رہا ہے, مسلسل جو رہبر کی فکر ہے نا, جس کو ہم خمینی کی فکر کہتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ اس طرح سوچنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, ایران کے اندر بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے دیکھیں, عام عوام ہے, مشکلات کا شکار ہوتی ہے, دنیا کے اندر جاتے ہیں, فیس کرنا پڑتا ہے ان کو بھی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کا انتخاب کریں, کبھی کسی کا انتخاب کریں, لیکن یہ 4-4 سال کا مقطع ہوتا ہے, بس ایک 4 سال کا پورشن ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 35 سالہ سیاست کو دیکھیں, 35 سالہ سیاست کے اوپر نگاہ رکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں, ہم مسلسل امریکہ دشمنی میں, ہم مسلسل اسرائیل دشمنی میں, اور ہم مسلسل وہابی دشمن. وہابی اللہ استعمال نہ کریں, اچھا نہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تکفیریت کہ جو سب کو کافر سمجھتے ہیں, ان کی مسلسل ان کے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں ان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں, یعنی آپ کی پاکستان میں ہونے والی شہادتیں بھی اسی بات پر دلیل ہیں کہ آپ کے یعنی آپ کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے اجتماعی کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے ہر لحاظ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے دشمن جب آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ٹائم ختم ہو گیا. رہبر معظم نے جو جملہ کہا نا کہ امریکہ تیزی سے کمزور ہو رہا ہے, ابھی یہ جملہ جو ہے نا وہ استعمال کیا خود امریکہ کے کسی اسپوک مین نے, چاہے وزارت خارجہ کا اسپوک مین تھا یا صدر کا اسپوک مین تھا, کس کوئی تھا ابھی, اس نے جملہ استعمال کیا, اس نے کہا کہ ان کا رہبر, ایران کا رہبر اس بات کا قائل ہے کہ امریکہ مسلسل کمزوری کی طرف جا رہا ہے. ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے نا سامنے آپ کے, امریکہ ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جب وہ اس نظریے کا حامل ہے, مسلسل یہ نظریہ رکھتا ہے, تو وہ کیسے ہمیں کوئی یعنی مذاکرات کی میز پر کیسے ہمیں کوئی یعنی ایسا موقع فراہم کرے گا جس سے ہم اس کے اوپر برتری حاصل کریں, سوال ہی پتا نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اب یہ مصنوعی گیسز کو مجبوری ہے اس کی, یہ مصنوعی آکسیجنس کو تلاش کر رہا ہے انہوں نے, یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. ایشوز پر زندہ رہے ہیں, پہلے بھی ایشوز پر زندہ رہنا ہے, آج بھی آئندہ بھی. اپنے دشمنوں سے خود تو طاقت نہیں رہی ہے, سیدھی بات ہے, جو اصل دشمن ہے ایران, جو اصل دشمن ہے حزب اللہ امریکہ کی, اب خود طاقت تو رہی نہیں ہے, اس لیے مجبور ہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر یہی تکفیریت جس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, پہلے اس کے خلاف جنگیں لڑتے رہے, آج ہر جگہ پر اس کے سپورٹر ہیں, ہر جگہ پر اس کو پال رہے ہیں. اب اس میں شک نہیں کرنا چاہیے نا, سعودی عربیہ جب اس طرح سے آگے کھڑا ہو جائے القاعدہ کی پشت پر اور سپورٹ کرنے لگے شام کے اندر, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی امریکہ, سعودی عربیہ, القاعدہ, یہ سب ایک ہی راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے. خوب, یہ مصنوعی آکسیجن اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اب اس طرح کے کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ میں نے کہا کہ جو پوٹینشیل ان کو مل جاتی ہے نا, وہ ان 2-3 ملکوں سے ملتی ہے, اس میں زر فہرست جو ہے وہ پاکستان ہے, نہیں اتنا افغانستان بھی نہیں ہے, اتنا افغانستان بھی نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے، آپ کو بولا دو تین کروڑ کا ملک کیا کر لے گا بابا، 16 کروڑ، 17 کروڑ، 18 کروڑ کا ملک ہے پاکستان۔ پھر تعصبات کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہوئی ہوئی ہیں، مذہبی فرقہ واریت بہت مضبوط جڑوں کا حامل ہے۔ پھر لسانی بنیادوں پر جو جنگ ہے ہماری وہ آپ کے سامنے، اقتصادی لحاظ سے جو ہمارا بحران ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی ہر لحاظ سے زمینہ فراہم ہے کہ وہ اس ملک میں آئیں اور اس ملک سے سب سے زیادہ چیزیں جمع کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ ہو پاکستان کو جھونک دو، دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ ہو افغانستان کا القاعدہ کو لے جاؤ، پاکستان عربوں کے القاعدہ کو لے جاؤ، پاکستان کی طالبان کو لے جاؤ، یا ایران کی افغانستان کی طالبان کو لے جاؤ، یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ چھوڑنے والا ہے وہ ان ملکوں کو، میرا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ابھی عراق کو نہیں چھوڑنے والا وہ، کہ جہاں سے ڈکلیئرڈ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 2011 اکتوبر 2011 میں اس کو چھوڑنا تھا، پھر اس نے کہا کہ نہیں وہ تھوڑا سا پورشن یہ ہمارے پاس رہنے دیں، وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، اور ابھی وہ اس آپریشن کے اندر سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی فلوجہ میں جو ہو رہا ہے آپریشن، بتایا آپ کو اس وقت فلوجہ میں، رمادی میں، المبار میں، اس وقت آپریشن چل رہا ہے نا، آج اس کو 3 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں، تیسرا ہفتہ میرا مکمل ہو گیا اس کو، وہ جو آپریشن خطرناک والا آپریشن چل رہا ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ بقیہ سارے اگر 2/3 ہیں تو یہ 1/3 ہے، یعنی اگر ہم 3 حصے کریں پورے عراق کے تو 1 حصہ یہ والا ہے، المبار، رمادی اور یہ سب جہاں پر اس وقت چل رہا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اس لیے انہوں نے دشمنوں نے بہت، تو اس وقت ایران یعنی عراق کے آپریشن میں امریکہ جو ہے کس طرح سے کودنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ہمیں بظاہر لگ رہا تھا کہ نکل جائے گا، خالی کر دے گا، چھوڑ دے گا، اتنی مخالفت ہوئی ہے، گورنمنٹ نے بھی طے کر لیا تھا، سب عوام بھی مخالفت میں اتر آئی، تو اس علاقے سے نہیں نکل رہے تھے آسانی سے، تو افغانستان اور پاکستان کو چھوڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے، صرف کرزئی صاحب جو ہیں کیونکہ اپنے بھائی کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں استنبول میں، اس لیے اس طرح کے یہ ماحول کو بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، اور تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور تمہیں جانا ہی ہوگا، اور ایک ٹائم طے کر لو، اور ٹائم جو طے ہوا اس میں تم نکلنا ہی ہے، اور یہ ہم نہیں مانیں گے، جو نیا قانون وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیا معاہدہ ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تو ان علاقوں کو اتنی آسانی سے اس نے نہیں چھوڑنا۔ ہمارے ملک پر بغیر فوج کے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر فوج کے ساتھ قبضہ کیا ہوا، ان دو ملکوں سے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے، جس طرح کے بھی چاہتا ہے، اختلافات جس طرح کے بھی چاہتا ہے، لوگ دھماکہ کروانا ہو برطانیہ میں، یہاں سے دور لے آئے گا، برطانیہ سے کہہ کے دیکھا آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، جرمنی میں کوئی مسئلہ کرانا ہو تب بھی ان علاقوں کے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ بہت آسانی سے وہ ان دو علاقوں کو چھوڑے گا، اسٹریٹجی تبدیل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ بظاہر خود نہ رہے، سعودی عربیہ سے کچھ کروائے، ترکی سے کچھ کروائے، لیکن بہرحال معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔
یہ جو سوال ہے،
اردن اس وقت سب سے بڑا دروازہ ہے داخل ہونے کا شام میں، اور یہ ترکی اس طرح سے نہیں، کیونکہ ترکی کی عوام جو ہے نا اس نے، ابھی بھی آپ نے کل سنا ہوگا، کل پرسوں 2 دن ہوا ہے، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے 5 شہروں میں ترکی کے اس پالیسی کے خلاف۔ اچھا پھر خود تھوڑا سا رجب طیب صاحب جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو چہرہ ان کا آ گیا تھا کہ وہ امریکہ دوستی، اسرائیل دوستی والا چہرہ آ گیا تھا ان کا، وہ آہستہ اس کو بھی دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران کا دورہ کیا انہوں نے، ایران کا دورہ کرنے کے بعد کوشش کیا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی، بہتر کریں ایران کے ساتھ، یعنی چہرہ اپنا دوبارہ صاف کریں۔ تو وہ دروازہ اس طرح سے ترکی کا نہیں کھلا ہوا جس طرح پہلے 3 سال کھلا رہا ہے، ابھی 4th سال شروع ہوا تو اردن نے پوری سپورٹ شروع کر دی ہے۔ اردن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، چھوٹا سا ملک، 1 کروڑ سے بھی کم لوگ، اس میں سے بھی معروف یہ ہے کہ 40% فلسطینی ہیں مقامی عوام اور حکومت۔ ابھی اس نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے پارلیمنٹ نے پاس کیا نا، ان کی قانون پاس کر دیا پارلیمنٹ نے اسرائیل کی ایمبیسی ختم کرنے کا، ابھی 2-3 دن پہلے یہ پاس کر دیا، یعنی پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے قانون، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس قدر مذہبی اور انتہا پسند مذہبیوں کی تعداد میں تعداد ہے پارلیمنٹ کے اندر، اردن کی پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن یہ ملک یعنی پوری طرح سے فوجی لحاظ سے پوری طرح سے یہ امریکہ کے ہاتھ میں، اسرائیل کے ہاتھ میں، یعنی انہوں نے تربیت کی اس کی آرمی کی، ان کے پاس ہیں، بہتر بیشترین علاقے ان کے پاس ہیں، اکنامی پوری ان کے کنٹرول میں ہے، اس لیے پارلیمنٹ کا وہاں کے مظاہرے کرتی رہے لیکن اس بادشاہت کا بگاڑ کچھ نہیں پاتی، وہ زیادہ دیتا ہے, ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا تو وہ وزیر اعظم تبدیل کر دیتا ہے, اور وہاں تو معروف ہے اردن کے اندر دھڑا دھڑ وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یعنی گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے بظاہر, لیکن صدر جو بادشاہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں. اردن ان کے لیے آسان ہے, آسانی سے جو ہے نا وہ عرب آ جاتا ہے وہاں پہ, آسانی سے وہاں ٹریننگ سینٹرز بن جاتے ہیں, آسانی سے وہاں اسلحہ ڈم ہو جاتا ہے, بڑا ریگستانی علاقہ ہے, وہاں پر تربیتی مراکز کھول دیے انہوں نے, سعودیز بھی پہنچ جاتے ہیں, ادھر سے پاکستانی بھی وہاں چلے جاتے ہیں, چاہے اسرائیل کے اندر جانا ہو سعودی عربیوں کو, چاہے شام کے اندر آنا ہو ان عرب مجاہدین کو, اردن اس وقت سب سے آسان دروازہ ہے. ویسے تو چاہتے تھے کہ ترکی کا بھی کھلا رہے, لبنان کا بھی کھلا رہے, اردن کا بھی کھلا رہے, عراق کا بھی کھلا رہے, لیکن عراق کا بھی بند ہو گیا, یعنی کافی کنٹرول ہو گیا, شام کا بھی کافی, اپنا لبنان کا بھی کافی کنٹرول ہو گیا قصیر کی وجہ سے, اور قلمون جو آخری علاقہ رہ گیا تھا وہ بھی تقریباً حزب اللہ یعنی تقریباً مجاہدین کے اپنا الحمد للہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا, قلمون سے بھی اب نہیں آ پا رہے, اور تیسرا علاقہ رہ گیا ترکی وہ بھی ختم ہو گیا, تو اس لیے ایک ہی جگہ بچی ہے وہ اردن, وہ دروازہ کھلا ہوا ہے شام آنے کے لیے, اس لیے لوگ سارے کے سارے سب وہاں پر جمع ہیں. اسرائیلی نہیں آ سکتا کہیں اور میٹنگ کرنے کے لیے, اسرائیلی چاہتا ہے ملاقات کرے سعودیوں سے, اسرائیلی چاہتا ہے ملاقات کرے القاعدہ کے مجاہدین سے, باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں, ان کے پاس سب سے زیادہ محفوظ علاقہ جو ہے وہ اردن ہے, آسانی سے آتے جاتے ہیں, نہ وہ ترکی میں آ سکتے ہیں اس طرح سے ملاقاتیں میٹنگس کر سکتے ہیں, نہ وہ کہیں اور, نہ عراق میں نہ شام میں, تو ان کے لیے بھی سب سے زیادہ آسان جگہ ہے وہ اردن ہے, اور اس لیے اردن جو ہے نا وہ اپنا بہت ہی برا رول جو ہے نا عالم اسلام میں اس وقت پلے کر رہا ہے. قطر کا مسئلہ یہ ہے کہ قطر اگلی اسلامی دنیا کا لیڈر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے سعودی عرب کے خاتمے کے بعد, اس لیے اب وہ جو ہے نا وہ ذرا بہت سوچ سمجھ کے پالیسیز, آپ کو اگر پتہ ہو اقتصادی لحاظ سے 2020 جو طے کیا ان کی بادشاہت نے وہ یہ ہوگا کہ آپ دبئی کو, آپ شارجہ اور خارجہ تو ابھی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے شارجہ ابو دھابی کی, لیکن آپ دبئی کو بھول جائیں گے. قطر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں نا, یعنی پورا اس وقت بڑی بڑی کمپنیز فرانس کی, جرمنی کی اور امریکہ کی, سب اس وقت تعمیرات کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, اور دوڑ یعنی اس ملک کو بنا رہے ہیں, پوری دنیا کا ٹیلنٹ جمع کرنے کا پلان انہوں نے کر لیا ہے. 2017 میں بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پوری دنیا سے لینے, آئی ٹی کے لوگ لینے, فلاں لوگ لینے, ساری بنیادیں پر ڈالنا شروع کر دی انہوں نے اس وقت, آئل ریفائنری اسی طرح سے, گیس ریفائنری اسی طرح سے ہے, بھی پتا ہے آپ کو دنیا میں یعنی گیس کے لحاظ سے شاید اسلامی دنیا میں شاید گیس کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہوا, وہ گیس کے لحاظ سے اسلامی دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہوا, اتنے اس کے پاس گیس ہے, اتنا اس کے پاس پیٹرول ہے, اتنا اس کے پاس بھارت. تو وہ عالم اسلام کی اگلی قیادت کے چکر میں اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے, اس لیے اس نے ان چھوٹے چھوٹے ایشوز سے جس کے چہرے کو خراب کر رہے تھے, جس کو بدنام کر رہے تھے, اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کھینچا ہے. ٹھیک ہے, ایران کے روحانی صاحب جب آتے ہیں نا, یعنی دوسرے رفسنجانی صاحب کی جب حکومتیں آتی ہیں تو عرب دنیا سے روابط بہتر ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی پرانے ان کے روابط ہیں یہاں پر.
عراق کے ساتھ جو پاکستان کے اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں, عراق کے ساتھ اسپیشلی ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ٹریننگ کا معاہدہ ہوا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دے گی, اس کے بعد ابھی کچھ ایک ہفتے دو ہفتے پہلے کی نیوز ہے کہ جو ہے وہ بیک وہ ہوائی جہاز کچھ
خرید لیے ہیں. نہیں تو ہاں یہ تو حقیقت ہے اس میں, اور انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کی آرمی مصر کے باہر, نہیں یہ آزاد ہے, یہ آزاد معاہدے زیادہ تر عراق نے کیے ہیں, زیادہ تر عراق اس میں ملوث ہوا ہے, یعنی پاکستان بھی اتنا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی دنیا کی طرف پاکستان بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہے, یعنی مسلسل چائنا کو دیکھتا رہا ہے, مسلسل امریکہ کو دیکھتا رہا ہے, بہت مشکل سے قدم اٹھاتا ہے لیکن اسلامی پوٹینشیل جو دیکھیں, پاکستان کا تعارف بالکل مختلف ہے دنیا کے اندر, یعنی جب صدام کی فوج ختم ہو گئی اور جب مصر کی آرمی نے اس طرح سے حرکتیں کر دی ہیں, تو ابھی دنیا اسلامی فوج صرف پاکستانی فوج کو سمجھتی ہے, یعنی اسلامی دنیا کے اندر بہت ہی اچھا وقار ہے اس پر اسلامی فوج کا, پاکستان کی اور خود پاکستان کا بھی, یعنی اتنا برا نہیں ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو پوٹینشیلز یہاں پر موجود ہیں اسے استفادہ کیا جائے, ایران نے بھی استفادہ کیا ہے پوٹینشیلز جو ہمارے پاس موجود تھی, قدیر خان کی صورت میں تھی, کسی صورت میں تھی, اسی طریقے سے دنیا جو ہے نا اسے رابطے کو بہتر رکھنا چاہتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی اس واقعہ سنا چکا ہوں, بوسنیا والے واقعات میں لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے سب کچھ ہوگا, یعنی ہماری سپورٹ جتنی ہوگی, بوسنیا کے مسلمانوں کے واقعات, یہیں پر ہمارے آئی ایس او کے نوجوانوں, سینئر نوجوان آپ کے این آئی ڈی کے کچھ طالب علم چلے گئے تھے بوسنیا, وہ آ کے قصے سناتے تھے, ہمیں تعجب ہوتا تھا یار کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ لوگ دنیا میں, کیونکہ آپ کا مذہبی تبلیغی بنیادوں پر, تبلیغی جماعت کی بنیادوں پر, آپ کا جہادی ان بنیادوں پر, آپ کی مذہب پہ حساسیت, کارٹون بناتے ہیں تو آپ لوگ فوراً شہید دے دیتے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے دنیا کے اندر آپ, تو اس لیے آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ اتنا اسلامی لحاظ سے اتنا مضبوط چہرہ بنا ہوا ہے کہ چاہے جتنی بھی فرقہ واریت ہو رہی ہو، چاہے جتنا بھی قتل عام ہو رہا ہو، لیکن لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام محبت اور اسلام سے رکھنے والی دنیا ہے، پاکستان مسلمان یہاں کا، اس لیے وہ اس بنیاد پر معاہدے کرتے ہیں. آپ کی آرمی سے معاہدے سمجھتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو مذہبی سمجھتے ہیں، آپ سے ہی اسلحہ خریدنے کی باتیں کریں گے، آپ ہی سے جہاز خریدنے کی بات کریں گے، آپ کی طرف رابطہ کریں گے وہ. اور یہ معاہدے مفید ہیں انشاءاللہ، اگر صحیح طرح سے چلتے رہیں اور امریکہ کی مداخلت میں نہ ہو، تو اس طرح کے معاہدے بہت مفید ہیں جو اسلامی دنیا میں ہمارے ہونے چاہیے. بہت شکریہ، بات زیادہ ہو گئی آج، لیکن آئندہ انشاءاللہ.